السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورہ پیر، کراچی.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوکا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار، تقریباً 6 سال کے بعد، میں پھر سے ایک بار حیدرآباد تقریر کے دورے کے سلسلے میں آیا ہوں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں. چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں کچھ تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوئی ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کے شروع میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے پیغام پر توجہ کریں گے. آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت. اسلام لفظ سلم یا سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن. اسلام آتا ہے لفظ سلم سے بھی، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. دس قرآن از دا موسٹ پازیٹو بک ان دا ورلڈ. یہ سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے. اٹ از اے پروکلیمیشن ٹو ہیومینٹی. یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. اٹ از اے فاؤنٹین آف مرسی اینڈ وزڈم. رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے. اٹ از اے وارننگ ٹو دا ہیڈلیس. غافلوں کے لیے تنبیہ ہے. اٹ از اے گائیڈ ٹو ڈیرنگ. بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے. اٹ از این اشورنس ٹو دوز ان ڈاؤٹ. شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے. اٹ از اے سولس ٹو دا سفرنگ. پریشانی میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہے. اینڈ اٹ از اے ہوپ ٹو دوز ان ڈسپیئر. مایوس کے لیے ایک امید ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام قرآن مجید ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِکُلِّ اَجَلٍ کتاب. اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی وحی جو قرآن مجید سے پہلے آئے، وہ صرف ایک قوم کے لیے تھی، اور اس کا سارا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے. اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی, قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, الف لام را, ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے, اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے, صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں لیکن ساری انسانیت کو. یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا, ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے مشکات المصابی میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 124,000 پیغمبر بھیجے, لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے, اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافت للناس بشیر و نذیر, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے تھے لیکن ساری انسانیت کے لیے. آج ہم جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو, انٹرنیشنل میگزینز ہو, انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو, یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اس پیغام کو پھیلا رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے, اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ میڈیا میں, اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. ایک آرٹیکل جو ٹائم میگزین میں چھپا تھا 16 اپریل کو سن 1979 میں, 16th April 1979 in Time Magazine اور اس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان ان 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے 60,000 سے زیادہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے اس کا مطلب ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی ہے ان 150 سال میں اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی ہے اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اکثر یہ میڈیا دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی جو لوگ نام کے مسلمان ہیں اپنے زندگی میں اسلام پر عمل نہیں کرتے ان لوگوں کو میڈیا ہائی لائٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ عام مسلمان ہیں اکثر مسلمان اس طریقے کے ہوتے ہیں دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی اینڈ پورٹری دیم لائک ایگزمپلری مسلم اور ہر مذہب میں کئی لوگ ہیں اور اسلام میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے میڈیا ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور میڈیا میں نے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں اگر ایک نئی گاڑی مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے مثال کے طور پہ مرسیڈیز 500 SEL ایک نئی ماڈل مرسیڈیز کی لانچ ہوتی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی اچھی ہے اور اس گاڑی کی سٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو گاڑی چلانا جانتا ہی نہیں ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں وہ شخص گاڑی کو چلاتے سمے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے مرسیڈیز گاڑی کو یا ڈرائیور کو بٹ نیچرل آپ ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرائیں گے ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گاڑی کتنی اچھی ہے آپ کو اس کے اسپیسیفکیشنز اس گاڑی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے اس کا پک اپ کیا ہے اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے اس کے گیئرز کتنے ہیں اس کی سپیڈ کتنی ہے اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے آپ اسلام کے کتابوں کی تحقیق کیجیے اور اسلام کی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کو پڑھیے پھر آپ کو پتہ لگے گا اسلام کیسا مذہب ہے اگر آپ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایکسپیرینس ایکسپرٹ ڈرائیور کو گاڑی کے سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے اگر آپ کو ایک اچھے مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک طریقہ ہے میڈیا کو اسلام کو بدنام کرنے کا دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کے کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتی ہے پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور اس دیش میں جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون چھوری آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے، بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکسٹ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے. آیت نمبر 1, 2, 3, 4, 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ. کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ، جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ. کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو. آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے. تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریسیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریسیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا. یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کی بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجئے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپاہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے، اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ، میڈیا اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. دیز تھنگز آر ایلین ٹو اسلام. اور کئی بار میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اور کئی بار میڈیا اسلام کے تعلیمات کو ایسے طریقے سے پیش کرتی ہے، یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہے لیکن اس طریقے سے پیش کرتی ہے جیسے یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت ہے. اور اگر ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیمات حالانکہ رحمت ہے زحمت نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پہ میڈیا کہتی ہے مسلمز آ فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. اور اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں، میتھمیٹکس کے شعبے میں بنیاد پرست نہیں ہے، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے میدان کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے، تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. وی کینٹ پینٹ آل فنڈامنٹلسٹ ود دا سیم برش. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے، کس شعبے میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں، وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. دوسرے اور ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، یہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے. اسی لیے کوئی بھی بنیاد پرست کو لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim. میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ان پر عمل کرنے کی. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہی گئی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں گے، اسلام میں ایک بھی آیت نہیں ہے، اسلام میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عموماً طور پر انسانیت کے خلاف ہے. کچھ تعلیمات غیر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ شاید وہ پس منظر کو نہیں جانتے، کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے، اس تعلیم کی وجہ کو نہیں جانتے. لیکن جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تو ایک بھی انسان ساری دنیا میں ایک بھی اسلامی تعلیم تو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں بنیاد پرست کے معنی کے لیے, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا فنڈامنٹلز اور ڈاکٹرائن آف اینی ریلیجن. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کے بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ, اسٹرکٹلی. لیکن جب ہم ریوائز ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا فنڈامنٹلز اور ڈاکٹرائنز آف اینی ریلیجن اسپیشلی اسلام. ریوائز آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. یہ الفاظ خصوصاً اسلام, اسپیشلی اسلام جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری. جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا مسلمان, اور آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ, مسلمان شدت پسند ہے. میں کہتا ہوں میڈیا سے آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل, آئی ایم ایکسٹریملی آنےسٹ. میں شدت پسند ہوں, میں انتہا ایماندار ہوں, میں انتہا دیالو ہوں, میں انتہا محبت کرتا ہوں, میں انتہا حق پسند ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے, ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے. وی کین بی پارشلی آنےسٹ, جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہیں, نہیں تو ہم بےمان ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا پورا ایماندار ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں, لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں. انسانیت کے لیے رحمت ہے, نہ کہ رحمت. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, میں بنیاد پرست نہیں ہوں, میں شدت پسند نہیں ہوں. وہ گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبل اوور, بازی کو پلٹو, کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں, میں شدت پسند ہوں. اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا. جب میڈیا کہتی ہے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے, حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے. جو میڈیا کہتی ہے کہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے ہیں, مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں انسانیت کے لیے, حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم, ایک انتہا پسند شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان, تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی. میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ, مسلمان دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے. ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ. دہشت گرد کی معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی آدمی بلاتکار کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے. قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ چور، بلاتکار کرنے والے انسان، ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں، وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب. مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے، تقریباً 60 سال پہلے، انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے. کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ. لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹس. وہی شخص وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب. اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے. لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹ تھے، فریڈم فائٹرز تھے. اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ آدمی جدوجہد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت، انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اس نے کہا کہتی تھی، آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے مانتا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا، میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے، آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں، ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکس کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th سینچری، 1875 میں امریکن ریولیوشن تھا، انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے، کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر ون ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر ون ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریسیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں نمبر ون ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے, گاڈ فادر ہے. باقی سب پریسیڈنٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں, انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریسیڈنٹ, سب سے پہلا پریسیڈنٹ, اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریسیڈنٹ کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے, آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. یعنی انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے, اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائیڈ گورنمنٹ, گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ رابن آئیلینڈ میں قید رکھا تھا, اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر ون ہے نیلسن منڈیلا. جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے, فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر ون کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریسیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو اوارڈ ملتا ہے, نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر ون کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا. وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا, اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ, بلیک انٹو وائٹ, ہیرو انٹو اے ویلن, ویلن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا, چور کو ہیرو بنا سکتا ہے, اچھے کو برا بنا سکتا ہے, برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں.
علمی کیسٹ اینڈ سٹڈی سینٹر, تلاوت قرآن پاک اور علماء کرام کی تقاریر کا مرکز.
ان مت لو, تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص, وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے, کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے. تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے, سارے غیر مسلمانوں سے, کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے, کوئی بھی کچھ کہتا ہے, اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے. اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے, ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ, ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرو, اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی, صرف رحمت رہیں گی, صرف امن رہیں گا. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن, اسلام ایک متعصب مذہب ہے. متعصب, انٹالرنٹ, برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں, انٹالرنٹ, متعصب لوگ ہیں. میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسانیسٹی, ٹورڈز کرائم, ٹورڈز انجسٹس. اٹ از انٹالرنٹ ٹورڈز وکٹمائزیشن, ٹورڈز ریسزم. اسلام متعصب ہے, متعصب ہے ڈس آنےسٹی سے, بے ایمانی سے, متعصب ہے ریسزم سے, متعصب ہے کرائم سے. جو آج کے معاشرے, جو ویسٹرن میڈیا ہے, جو ویسٹرن معاشرہ ہے, مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے, برا ہے, ان چیزوں سے متاثر ہیں ہم. جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بری چیز ہے. مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے، متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے، متعصب ہے الکوہولزم سے، متعصب ہے کرائم سے، متعصب ہے پورنوگرافی سے، پروسٹیٹیوشن سے، ایڈلٹری سے، فورنیکیشن سے، زنا سے. جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا، ڈرگ لینا، پورنوگرافی، پروسٹیٹیوشن، زنا کرنا، جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے، ہم ان چیزوں سے متاثر ہیں. اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی. اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہے گا، انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہے گا. جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے. مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے. اسلام میں ایک سسٹم ہے زکات کا. ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر کمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکات میں دے. اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکات میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا؟ اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے. یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے، تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹ جائے گی. باقی لا کے اندر، باقی کورٹ کے اندر کیا، جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گی. اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے ثابت کیا جائے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو. آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے. اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے, چاہے آدمی عورت ہو, اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے, چاہے وہ یو ایس اے ہو, کینیڈا ہو, انگلینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, سعودی عربیہ ہو, انڈیا ہو, سنگاپور ہو, دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا فوراً. تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے. اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں, لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے. مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے, عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے, اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے حرام ہے, اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے. اسلام میں ایک سسٹم ہے زکات کا. ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ ہر کمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے, زکات میں دے. اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے, زکات میں دے, غریبی دنیا سے مٹ جائے گی. کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا, اسلام ایک بے درد مذہب ہے, بے رحم مذہب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے, اسلامی قانون لاگو ہے, غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد, لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہو گئے. یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے, تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹی جائے گی. باقی لا کے اندر, باقی کورٹ کے اندر کیا, جج کو اب برائب دو, گھوس دو, رشوت دو, لائر کو رکھو, اکثر چھوٹ جائیں گے. اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے ثابت کیا جائے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے, چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان, سزا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, سب سے ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو. آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے, ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامی قانون اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے, اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے چاہے آدمی عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے چاہے وہ یو ایس اے ہو, کینیڈا ہو, انگلینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, سعودی عربیہ ہو, انڈیا ہو, سنگاپور ہو, دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا فوراً. تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے. میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے, عورتوں کا بلاتکار نہیں کرنا چاہیے, زنا بالجب نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے, عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے, اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت, ان کا بلاتکار زنا بالجبر مت کرو, لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاتکار کرنے کی بات تو دور ہے, چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دو مومنات سے, مومن عورتوں سے, کہ اپنی نظر نیچے کریں اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے, صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے, ان کے شوہر, لڑکے, والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں حجاب کے 6 نکات ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے ستر, مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ, عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے, اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. پانچواں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹا نقطہ, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نکات ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے, مومن عورتوں سے, جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے, اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے. مثال کے طور پہ اگر دو جڑوا بہن جو بہت خوبصورت ہے یکساں خوبصورت ہے اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے دونوں خوبصورت ہے یکساں خوبصورت ہے جڑوا بہن ہے ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس اسلامی لباس سارا جسم ڈھکا ہوا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے منی اسکرٹس اور شارٹس اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے منی اسکرٹس اور شارٹس کس کو چھیڑے گا کس کو چھیڑے گا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے منی اسکرٹس اور شارٹس قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاتکار کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں کتنا بے درد مذہب ہے اسلام کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں کا بلاتکار کرتا ہے اور وہ بلاتکار کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں آپ کیا سزا دیں گے اسے 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا تو کون آپ کی والدہ کا بلاتکار کرتا ہے زنا بالجب کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت کسی اور کے والدہ کا بلاتکار کوئی کرتا ہے آپ کہتے ہیں سزائے موت غلط ہے وائی دی ڈبل اسٹینڈرڈ دو طرفہ کیوں اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے ترقی یافتہ ملک ہے آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاتکار زنا بالجبر ہوتا ہے اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے 1991 سٹیٹسٹکس ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاتکار ہوئے یو ایس اے میں 1990 میں ایف بی آئی سٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاتکار ہوئے 1996 سٹیٹسٹکس کے مطابق یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز 1996 میں 2713 بلاتکار ہوئے زنا بالجبر ہوئے 1990 میں 1756 1996 میں 2713 ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے اس سے تعداد بڑھ گئی 1996 سٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاتکار ہوا یو ایس اے میں ہر 32 سیکنڈ ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاتکار یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاتکار یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامک شریعت اسلامک قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں اسے نظر نیچے کرنی چاہیے اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بالجبر کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاتکار کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے, اسلامی شریعت لاگو کریں گے, چاہے وہ یو ایس اے میں ہو, کینیڈا میں ہو, یو کے میں ہو, ہندوستان میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا, فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی. اور چند سال پہلے جب ایل کے ادوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بلاتکار کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے, انہوں نے کہا تھا, اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. باقی باتیں ایل کے ادوانی کی میں نہیں مانوں, لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان, جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے. جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں. جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے The Western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسوا کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے, اس کی عزت کو لوٹتا ہے, آبرو کو لوٹتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں, حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں, رخے بناتے ہیں, بازار کی زینت بناتے ہیں, آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے. آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں, حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومن لبرائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے, کتنے خواتین, کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کتنے, پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی, مجھے کس نے کہا تھا, بی ایم ڈبلو موٹر گاڑی کی. ایک گاڑی ہے بی ایم ڈبلو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی, لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلو وہ اور تیز ہے, اس کا پک اپ اچھا ہے, تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلو گاڑی, اور تیز اور پک اپ ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا, ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلو کی, اس بی ایم ڈبلو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکنی میں, اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکنی میں, اور وہ ایڈ میں لکھا تھا, وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکنی میں, اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی کس کو, لڑکی کو یا گاڑی کو. یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے, ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے, ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں, ہمارے بہن, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنے. وہ لبرلائزیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ اپنے خاتون, اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر ون اسلام. یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام, یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں ان میں سے دو تہائی حصہ عورتیں ہیں, ٹو تھرڈ آف دیم آر وومن. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہیں؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا, سازش کی, اللہ نے بھی پلان کیا, اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 ستمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے, حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی آیت سے, سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے, وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے, اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک, ہم آپ کی مشہور کن تقریر سن رہے تھے جو حقائق منطقی دلائل پر مبنی تھی اور دعوتی پس منظر میں دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی. اب اس اجلاس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سوال و جواب کا. جو حضرات سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ مائک پر آ کر قطار میں کھڑے رہ سکتے ہیں اور قطار لگانے کے بعد سوال کر سکتے ہیں. دوسری بات, ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ گو یہ سوال و جواب کا سیشن موضوع سے متعلق ہوگا, مگر یہ رعایت غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں کہ وہ اس موضوع سے ہٹ کر بھی سوال کر سکتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سیشن. پہلا سوال یہاں سے ہوگا, میرے بائیں طرف جو مائک ہے اس پر, پھر بیچ سے, اور پھر خواتین کے شعبے سے, اور اسی ترتیب سے سوال و جواب کا سیشن چلے گا انشاءاللہ. کوئی نان مسلم بھائی ہمارے اگر ہوں تو یہاں مائک پر تشریف لائیں اور سوال کریں.
السلام علیکم ذاکر بھائی.
آپ غیر مسلم ہیں؟
جی میں ریورٹ ہوں. اسلام
ریورٹ ہیں؟
جی الحمدللہ.
اچھا,
واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ, اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم اور آپ سب کو سلام. میرا سوال ہے ذاکر بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے, بالکل صحیح بات ہے, تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں, تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم برادرز کو؟
بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، وی بیکم اپولوجیٹک، ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے، وی شوڈ ٹرن دی ٹیبلز اوور، اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہیں. جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں. ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے. اردو صرف مسلمان پڑھتے، کتنے غیر مسلمان پڑھتے، چاہے وہ ممبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو. جو میڈیا پہ ہم پاپولر ہے وہ اردو میڈیا ہے جو صرف مسلمان پڑھتے، اکثر چند اسمال پرسنٹیج غیر مسلمان پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی ہمارا میڈیا ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں عربک ہے، عربی صرف مسلمان لکھتے اور پڑھتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لینگویج کے چینل ہونا چاہیے، میگزین ہونا چاہیے، نیوز پیپر ہونا چاہیے. آج انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی، کتنے انگریزی انٹرنیشنل نیوز پیپر ہمارے پاس ہے؟ ایک بھی نہیں. جو بھی انگریزی انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیوز ویک، ٹائم میگزین، سب غیر مسلم کے. ہمارے پاس ایک بھی ہے؟ کتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں، بی بی سی، سی این این، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، بی بی سی، سی این این، مسلم کے کتنے؟ ہمیں اس میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے تقریر دیکھیں، دوسرا طریقہ ہے نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس ایک بھی انگریزی انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل نہیں ہے، ہم بہت چھوٹے. یہ میری سوچ تھی 10 سال پہلے، ہمارے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ بہت کم تھی. لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کرو، شروع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا. 8-9 سال پہلے ہم نے پروگرام بنانا شروع کیے انگریزی اور اردو میں، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل کے لیے، اردو میں کم تعداد میں، اکثر انگریزی میں، اور اس کو فری بانٹا مختلف چینلوں میں، مسلم اور غیر مسلم چینلوں میں، فری ویریس سیٹلائٹ چینلز. ہر روز ہندوستان میں آج ای ٹی سی پہ، ای ٹی وی پہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہمارے پروگرام آ رہے ہیں، تقریباً 3-4-5-6 سال سے فری میں. اس طریقے سے ہم نے شروعات کی. چند مہینے پہلے جنوری میں ہم نے چینل لانچ کیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی. یہ خصوصاً انگریزی چینل ہے، چند گھنٹے اردو میں بھی اس کے پروگرام آتے ہیں. یہ سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے ممالک، ایشیا میں آ رہا ہے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں. چند مہینوں میں انشاءاللہ امریکہ بھی کور کر لیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ساری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو دکھے گا یہ چینل پیس ٹی وی. فری ٹو ایئر چینل ہے، اکثر انگریزی میں ہے، کیونکہ جب میرے پروگرام باقی چینلوں پہ آتے ہیں کئی نان مسلم دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کئی ان کے غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور ہوتی ہے. تو ایسے اور کئی چینل ہونا چاہیے، کئی پروگرام ہونا چاہیے. لیکن جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہمیں ایک سٹینڈرڈ کی کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ بلیو ان کوالٹی. اکثر ہم جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اسے کوالٹی سے نہیں کرتے. ہمیں جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجیے لیکن کوالٹی سے کیجیے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کیجیے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے. ہم مسلمان ہمارا کام، دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے. یہ ذریعہ ہے نجات کا، اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. خوب دان سے کشتی.
دوسرا سوال سامنے کے مائک سے کیا جائے. ہمارے رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جو سوال کرنے والے بھائی آئے وہ پہلے نان مسلم ہوں.
میرا نام راج کمار ہے
جی.
میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے التوبہ کی پانچویں آیت جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات کا مارو اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکات دیں تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں.
بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکات دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجی آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے نماز پڑھے اور زکات دے تو چھوڑ سکتے ہیں، مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے معافی مانگے اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرو، اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں بولتے امن چاہتے ہیں تو چھوڑ دو، اگر وہ معافی مانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، دیر از نو کمپلشن ریلیجن، ٹروتھ اسٹینڈز آؤٹ کلیئر فار میرر، حق باطل سے الگ ہے، حق ٹروتھ از کلیئر فار میرر، جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے، اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109، اس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا، ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے،
چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے, آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا
6551 نمبر,
جی
6551 آیت نمبر دیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا.
6551
جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو, تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ.
بھائی صاحب نے سوال,
یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟
کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ کون سی آیت؟ 6551. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 میں دو جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ, فار پروٹیکشن, پروٹیکشن کے لیے جو لفظ ترجمہ ہے دوست, فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن, مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ, یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو, کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے, مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ فوربڈز یو ناٹ فرام بینگ جسٹ ٹوورڈ دوز کافر, دوز نان مسلمز ہو ڈو ناٹ فائٹ یور فیتھ ناٹ ڈرائیو یو آؤٹ آف یور ہوم. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں, آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے. تو اللہ کے کئی آیتیں ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا, لیکن پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, پوری آیتیں کیا پریفریبل, بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دی آنسر دی کوسچن.
بہنوں کے شعبے میں اگر کوئی نان مسلم بہن ہو تو بتائیں.
السلام علیکم, I'm دیویا شرما. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will and send good deeds before you for your souls and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this?
بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223, جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلت, ٹریٹ دیم لائک یور ٹلت. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے, تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے, اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے. When they ask the concerning menstrual cycles, جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں, حیض کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ. ڈیورنگ مینسٹرل سائیکل ڈو ناٹ اپروچ دیم. کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے, آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی, اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے, اسی لیے ان کے پاس مت جائیے. ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے, آپ جب چاہے جا سکتے ہیں, مطلب وہ آپ کی ہے آپ کے لیے. اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, آپ ان کے لباس ہے وہ آپ کی لباس ہے, مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے. لباس کا مطلب گارمنٹس, مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا, پروٹیکٹ کرنا. چھپانا، بیوٹیفائی کرنا، یہ کام ہے میاں بیوی کا. تو یہ آیت میں جو کہا گیا منسٹر سائیکل ڈونٹ اپروچ دیم اینڈ دے آر یور ٹلت، ٹریٹ دیم ایز یو کین. اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی وی کین پروو. ا لینڈ، جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو بتایا کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے لکڑی، اس طریقے سے آپ دیر ویریس ڈفرنٹ میننگ دیٹ بی کیئرفل. جو زمین رہتی ہے اٹ از ویری سافٹ، دا سوئل از سافٹ، سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے. تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے، تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھے اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے. ہوپ دا آنسر کوشچن.
سوال اس مائک سے کیا گیا. آپ غیر مسلم ہیں، نام بتائیں اپنا.
ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر صاحب. ویل آئی گاٹ مائی فرینڈ وتھ می، ہی از اے نان مسلم فرینڈ ہو کی ناٹ اسپیک ان ہندی بٹ ہی کین انڈرسٹینڈ ویری ویل. سو آن بہاف آف ہم آئی کین آئی آسک اے کوشچن.
ہندی میں پوچھنے بولی ہوں.
تو ان کا یہ سوال ہے، میں ان کو سمجھایا کہ ہی از اے ویری کوآپریٹو پرسن بینگ اے کرسچن. سو ہی واز فرسٹ ہندو، ہی از لیٹر کنورٹڈ. ہندی میں، سوری، اوکے اوکے، اردو میں. تو وہ کیا ہے، پہلے کرسچن تھے.
آپ نے کہا وہ غیر مسلم اردو جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، اور آپ سوال پوچھا انگریزی میں. ان کو سوال تو سمجھنے دو، برابر نا. آپ نے کہا کہ وہ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں سوال کیجئے. میری انگریزی اور اچھی ہے ماشاء اللہ، لیکن ہم جو سوال جواب کر رہے ہو غیر مسلمان کے لیے کر رہے، تو آپ ہندی اردو میں پوچھیے.
سر ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے عالموں کے لیے آئے ہیں، لاسٹ پیغمبر ہے، از اے سیل آف پروفیٹس. تو آپ بولے کہ میں ان کو سمجھا کہ بائبل میں، یعنی آپ ہی کے، میں کیو ٹی وی پہ پروگرام دیکھتا ہوں اور اسی کا میں ان کو سمجھایا. تو وہ میرے کو پوچھ رہے تھے کہ ایسا بائبل میں کدھر ہے کہ جیزس کرائسٹ صرف کرسچنز کے لیے آئے، وہ پورے عالم کے لیے نہیں ہے، جبکہ پورے دنیا میں کرسچنز ہے. تو صرف کرسچنز ایوری ویئر ان دا ورلڈ.
بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے، اور سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل میں کہا لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے تھے. میں پہلے قرآن مجید کا حوالہ دوں گا. قرآن میں کہا گیا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49، سورہ عمران چیپٹر 3 ورس 49، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ صف میں بھی سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ عیسائی ہیں، قرآن مجید میں شاید نہیں مانے، نو پرابلم. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اپوسل سے، گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز. جینٹائلز کے معنی ہے نان جوز، یہود کے علاوہ، اگر چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، انہیں کہتے ہیں جینٹائلز. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، اپوسل سے، گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز، انٹر ای ناٹ انٹو دا سٹی آف دا سیمریٹینز، بٹ رادر گو ٹو دا لارڈ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل. آپ غیر یہود لوگوں کے پاس مت جاؤ، ان کے شہر میں مت جاؤ، انٹر مت کرو، لیکن رادر گو ٹو دا لارڈ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل، ان کے پاس جاؤ جو یہود لوگ ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو یہودی لوگوں میں سے جو بھٹک گئے ہیں اپنے دین سے، ان کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، آئی ہیو ناٹ بین سینٹ بٹ ٹو دا لارڈ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل، میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف وہ یہودی لوگ کے لیے جو بھٹک گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودی کے لیے آئے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، خود بھی یہود کے لیے آئے تھے، یہودی لوگوں کے لیے آئے تھے، اور کہا اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ صرف یہودی کے پاس جاؤ. ہوپ دا آنسر کوشچن.
میرا نام سری نواس ہے. دین کی بات کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے یا دماغ؟
بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے یا دماغ کی؟ دونوں کی ضرورت ہے، دل کی بھی اور دماغ کی بھی، دونوں کا کنیکشن ہے. دل کی بھی ضرورت ہے، دماغ کی بھی ضرورت ہے. اگر صرف دل کی بات ماننے کو کہے اور کوئی ان لاجیکل بات کہی جا رہی ہے, بولے دل سے میں مانتا ہوں دو جمع دو تین ہے, دو جمع دو پانچ ہے. آپ کو اور کچھ اضافہ کرنے کا سوال میں؟ جی ہاں بولیے.
میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں. ربیس پرولی صدری وائس سلیم ریوال الدکم ملسانی یفکو کولی.
بھائی صاحب غیر مسلم ہیں اور میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں ہر تقریر کو شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, جس کے معنی ہے رب اشرح لی صدری, یا اللہ سبحانہ و تعالی یا میرے رب, میرے صدر, میرے سینٹر کو بلند کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان کرو. اور جو بیریئر ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری والو رک جاتا مل لسان یفقہوا قولی, اور جو بیریئر ہے, جو بیچ میں رکاوٹ ہے میرے اور آڈینس کے بیچ میں, اس کو ختم کرو تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکے. یہ جو صدر کا لفظ ہے, اس کے اندر صدر کا لفظ ہوتا ہے ایک معنی ہے سینہ, بریسٹ, ایکسپینڈ بائی بریسٹ. صدر کے معنی سینٹر بھی ہے. تو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کام دل سے لینا چاہیے یا دماغ سے, تو یہ دو معنی ہے, صدر میں ہے دل, چیسٹ کے اندر دل, اور یہ سینٹر میں دماغ. تو میں اللہ تعالیٰ کو دونوں کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے دل کو بھی اور میرے دماغ کو بھی, ایون مائی سینٹر, مائی انٹیلیجنس ایز ویل ایز مائی ہارٹ. اور کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں جب لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 اور 8 میں, ختم اللہ قلوبہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب, ہارٹ پہ مہر لگائی ہے, قلب اس پٹ اصیل آن دی ہارٹ. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دل سے سوچتا ہے؟ سوچنا تو دماغ سے. تو قلب کی دو معنی ہیں, ایک معنی ہے دل, ایک معنی ہے انٹیلیجنس, سینٹر, انٹیلیجنس. اور جب بھی زبان ہم دیکھتے ترقی کرتی ہے تو کئی الفاظ استعمال میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں لونیٹک, لونیٹک مینس پاگل انسان کو کہتے ہیں, لیکن صحیح معنی لونیٹک کا ہے سٹرک بائی اے مون, جو چاند کے ذریعے جو سٹرک ہوتا ہے, چاند نے اس کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں لونیٹک. بٹ انگریزی میں لونیٹک کہتے ہیں پاگل انسان کو. میں ڈاکٹر ہوں, لونیٹک مطلب پاگل انسان, لیکن صحیح معنی یہ ترجمہ ہے سٹرک بائی اے مون. ہم جانتے چاند کو پاگل پن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیزاسٹر, ڈیزاسٹر مطلب کوئی خوفناک چیز, کوئی چیز غلط کام جو ہوتا ہے, ڈیزاسٹر لائک فلڈ ہو جاتا ہے, سونامی, ارتھ کوئک. لیکن ڈیزاسٹر کی صحیح معنی ہے ایول سٹار, ایول ستارہ. ہم جانتے ہیں ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ارتھ کوئک سے یا باڑھ سے, لیکن پھر بھی دس از ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. ہم کہتے ہیں سن رائز, سن رائز مطلب سورج اگتا ہے, نکلتا ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں سورج نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے, پھر بھی ہم سن رائز اور سن سیٹ کہتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج. ہم جانتے ہیں سورج وہاں ہے, یہ ہماری جو دھرتی ہے, زمین ہے, وہ سورج کے گول گھوم رہی ہے, سورج دھرتی کے گول نہیں گھومتا, پھر بھی ہم کہتے ہیں سن رائز سن سیٹ. ہم کہتے ہیں کہ میں نے دل سے یاد کیا, یادداشت دماغ میں, دل میں نہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے دل سے یاد کیا. کہتے کہ نہیں, میں آپ کو آئی لو یو فروم دا باٹم آف مائی ہارٹ, میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں, چاہت دماغ میں, دل میں نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سینٹر آف لو از ان دا برین, پھر بھی ڈاکٹر جو اپنی بیوی سے کہے گا وہ یہی کہے گا میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں, دماغ سے نہیں. سائنٹسٹ جانتا ہے کہ سینٹر آف لو از ان دا برین, دماغ میں. تو یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج ہے. آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ دین کو دماغ سے سمجھنا چاہیے یا دل سے, میں نے کہا دونوں سے. اگر آپ دل کہتے ہیں میں اندرونی چاہت, وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے, آپ اندھ وشواس نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے دو جمع دو تین, ہاں میں دل سے مانتا ہوں, مان لیا. دماغ کہتا ہے نہیں, غلط ہے. تو دل سے بھی کام لینا چاہیے, دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے جو دماغ سے سوچتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اسلام اسی لیے میں نے کہا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے, باڈی کی, جسم کی بھی اور روحانی بھی, فیوچر بھی. یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلی دیتا ہے اور دماغ کو بھی. باقی جتنے دیگر مذاہب تقریباً اسپرچل بات کرتے, قرآن دونوں ٹیکس کیئر آف دا اسپرچل نیڈ ایز ویل ایز فزیکل نیڈ. ہوپ دیٹ آنسر کوسچن.
اگلا سوال سامنے والے مائک سے کیا جائے. نمسکار صاحب, جاکر صاحب, میں نے آپ کا پروگرام بہت بار ٹی وی پہ دیکھا تھا. میرا نام گووند تیواری ہے, میں کالج میں پروفیسر ہوں. میں جس ایریا میں رہتا ہوں اس ایریا کے آس پاس کئی مسلم آرگنائزیشن اپنی اسکول چلاتے ہیں, اور اس اسکول میں اسٹارٹنگ میں جب پریئر ہوتا ہے وہاں پر نہ ہی وندے ماترم گایا جاتا ہے. جب میں نے ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو, آپ وندے ماترم بھی نہیں گاتے ہو اسکول میں, تو کہتے ہیں وندے ماترم میں ہندو ہے. اور ان کی اسکول میں, کئی اسکولوں میں ہندی بھاشا ہی نہیں ہے, ہندی سے نہیں پڑھایا جاتا ہے, اور ان کے اکاذنا دیش بھکتی کی کچھ بھی پڑھانے کے لیے وہ کتراتے ہیں. دیش بھکتی کے لیے آپ کے مذہب میں کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں گے.
بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ کئی بار میرے پروگرام سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور کہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کئی مسلمان اسکول ہے لیکن وہاں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہندی نہیں پڑھایا جاتا ہے, کیا صحیح ہے؟ اور آپ کے مذہب میں اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلا سوال کہ مسلم اسکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے. آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے, ایسے کہا جاتا ہے, اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرک ہے, شرک ہے اسلام میں, اور غلط ہے ہندوازم میں بھی. ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی, دھرتی کی نہیں. تو ہندوازم میں بھی غلط ہے, کرسچینٹی میں بھی غلط ہے, اسلام میں ہی غلط ہے. لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے, اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں, اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے, بھگوان کے خلاف ہے, تو ایسا گانا گانا غلط ہے. آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا. نمستے, نمستے کے کیا معنی ہے بھائی صاحب, آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں پتا کیا معنی ہے. مائکروفون آن کیجئے ذرا بھائی صاحب کا. نمستے مطلب
میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں.
سر جھکا کے آپ مجھے
نمن کرتا ہوں,
نمن کرتا ہوں سر جھکا کے. سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے, حرام ہے, پرائیویٹڈ ہے. آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے, چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں, پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے, اللہ کے سامنے, اور میں خدا نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں آپ میری عزت کر سکتے ہیں, میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے, لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اسی لیے میں جواب میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ سلامتی ہو. آپ سمجھے نا, میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے, صرف خدا کے سامنے. تو آپ نے بڑپن میں مجھے کہا, لیکن اگر غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مہینہ پہلے میں جب بمبے ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عورت ہندو خاتون مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے؟ آئی ڈاکٹر ذاکر نائک. میں نے کہا جی. او میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں, میں دبئی سے 25 سال کے بعد بمبئی میں آ رہی ہوں, 25 سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں. اس کے سر پہ ٹیکا تھا, ہندو عورت تھی, بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت
الحمدللہ تعریف کرنے لگی, ساری تعریف اللہ کی ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے, شرک ہے. بولے کیوں؟ وہی جواب میں نے دیا, آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی. تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور میں نے تقریر کی ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اور ثابت کیا ہے کہ ہندوازم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. تو آپ کو اگر قرآن اور ویدا پہ عمل کرنا چاہیے جو یکساں ہے, آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا اور ایک سوال تھا کہ ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, ہندی مسلم سکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے. کچھ سکول میں ہو سکتا ہے لیکن میرے حساب سے اکثر سکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی. جو سکول میں نے قائم کیا ہوں اسلامک انٹرنیشنل سکول, اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے, نہ ہندی مراٹھی بھی جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے ہم پڑھاتے ہیں, زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر. نمبر ون انگریزی عربی, پھر اردو ہندی مراٹھی, آگے چل کے سانسکرت بھی سکھائیں گے, سانسکرت بھی, تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں اس کو سمجھے. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سانسکرت عام کرو, سانسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد حق کی طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. ہندی تو چھوڑو سانسکرت, کیونکہ وید سانسکرت میں ہندی میں نہیں ہے, ہندو کی زبان ہے سنسکرت. ہم نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا. تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں ریفرنس دیتا ہوں میں. آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی, بنانے والے کی, خدا کی, اللہ کی. سب سے پہلے اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکرا دیے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں, آئی ایم اے گڈ پریکٹسنگ انڈین, فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے. تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں, لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا میرے حساب سے آئی کین بی اے ویری گڈ مسلم اینڈ اے گڈ انڈین, میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. لیکن اگر آگے چل کے, ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے تو خالق کا قانون اونچا ہے, خالق کا قانون اونچا ہے, خدا کا قانون اونچا ہے, اللہ کا قانون اونچا ہے, پھر آتا ہے دیش. دیش نے ہمیں ٹھیک ہے, یہ دیش میں ہم جیتے ہیں, دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے, لیکن ہمیں جان کس نے دی, دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی. یہ ہوا جو ہے, یہ ہوا کے بنا پانچ منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے, کتنا, پانچ منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے. کس نے دی, دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے. دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے, میں دیش کے خلاف نہیں ہوں, میں بھی دیش بھکت ہوں. دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے ہیں دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا تو میں دیش بھکت نہیں ہوں. اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں, ہاں میں ہوں دیش بھکت. تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا تو یہ غلط ہے. عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں، لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں. اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں. کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے، آپشنل ہے، اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو تو میں کروں گا. لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا یو کے ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے، تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا. کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے، پھر اپنے دیش سے. تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے، ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا اسلام کے خلاف. اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم، فنڈامنٹلسٹ مسلم، ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری گڈ پریکٹسنگ انڈین. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.
اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہذا ہم زیادہ سے زیادہ اور دو سوالات رکھ سکتے ہیں یا دو راؤنڈ پورے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے خواتین کے شعبے میں کوئی اگر غیر مسلم بہن ہے تو فوراً سوال کریں.
نو نان مسلم.
اچھا ہمارے یہاں کوئی بھائی ہیں غیر مسلم؟ آئیے.
السلام علیکم ذاکر بھائی. سری رام راجو ہے میرا نام. تو جو آپ کانسیپٹ آپ کا سنتا ہوں میں، تو وید، چتر وید اور بھگوت گیتا میں جو کانسیپٹ ہے ایک اللہ کا، توحید، رسالت، آخرت، یہی کانسیپٹ جو نا آپ وہاں پیش کر رہے ہیں، تو جب یہ کانسیپٹ کو انسان سنتا ہے تو کیوں ان نام چینج کر لینا، مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اگر صحیح ایک ہے تو سب کتابوں میں بھی ایک ہی ہے، تو نام اور جو ہے نا مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اور یہ ہے کچھ ہمارے ساتھیاں اسلام قبول کر رہے ہیں، وہاں کے مسلمان لوگ کیا بول رہے ہیں، ضرور تم نام چینج کر لینا، مذہب چینج کر لینا، ایسا کرنے سے بہت پرابلمس ہو رہے. تو وہاں کے مسلمان جو ہے نا یہ نام کو اور جو ہے نا یہ مذہب چینج کرنے کے لیے بہت یہ کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے،
میرا ایک سوال، کم وقت ہے، آپ نے دو سوال پوچھ چکے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد باقی کو موقع دیا جائے گا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر وید میں لکھا ہے توحید کے بارے میں، ایک خدا کے بارے میں، ایک اللہ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، تو میں مذہب چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہ پختگی سے عمل کرو. آپ کے وید میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھے ہے بت پرستی حرام ہے، غلط ہے. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 7، بھاگ نمبر 7، شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے کہ آل دوز ہوز انٹیلیجنس ہیز بین سٹولن بائی مٹیریل ڈیزائرز دے ورشپ ڈیمی گاڈز. جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے، مٹیریلسٹک تھنگ کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، آئیڈل ورشپ کرتا ہے. تو بت پرستی کے خلاف کئی شلوک ہے آپ کے وید میں، بھگوت گیتا میں. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب بدلو؟ میں کہتا ہوں کہ ہندوازم پہ پختگی سے عمل کرو اور بت پرستی ختم کرو. اس کے آگے لکھا ہے آپ کے وید میں کہ کئی رشی آئیں گے، انتم رشی آئیں گے، اور لکھا ہے کہ یہ انتم رشی کا جو بھی کہنا ہے اسے مانو. تو اگر آپ سچے ہندو ہے تو آپ کو آخری رشی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ ہے قرآن، اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے فرض ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھے ہندو ہو ہی نہیں سکتے. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب بدلو؟ میں کہہ رہا ہوں مذہب پہ پختگی سے عمل کرو، اور جب عمل کریں گے آپ کو ماننے پڑے گا ایک خدا میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آخری پیغام قرآن میں. یہ لکھا ہے کرسچن کتاب میں، جوش کتاب میں، ہندو کتاب میں بھی. آپ نے کہا نام بدلنا ضروری ہے، نام بدلنا ضروری نہیں ہے، نام سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. محمد، ذاکر، سلطان، عبداللہ، عمل سے بنتا ہے، عمل سے. اگر آپ اپنی ساری رضا اللہ خدا کے حوالے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مسلم. آپ اپنا نام بدلنے سے ذاکر، عبداللہ، سلطان، شاکر سے مسلم نہیں بن جاتے. مسلم بنتے ہیں آپ کی ساری رضا اللہ کے حوالے کرنا، پھر آپ مسلم بنتے ہیں. ہندو کے معنی کیا؟ ہندو از اے جغرافیکل ڈیفینیشن، جغرافیکل علاقی اعتبار سے ڈیفینیشن ہے. جو کوئی انسان، جو کوئی شخص انڈس ویلی کے ارد گرد رہتا ہے، ان دا لینڈ آف انڈس ویلی، جو انسان سندھو ندی کے آس پاس رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ لفظ ہندو سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عربوں نے جب اس دیش میں آئے. تو ہندو لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا عربوں نے. تو جغرافیکلی جو بھی شخص اس دیش میں رہتا ہے اسے ہندو کہتے. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, مذہبی اعتبار سے نہیں, جغرافیکلی علاقے اعتبار سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہندو مطلب بدھ کی پوجا کرنا تو میں ہندو نہیں ہوں, لیکن علاقے اعتبار سے میں انڈین ہوں, علاقے اعتبار سے میں ہندو ہوں, اور خدا کو ماننے کے اعتبار سے میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری رضا اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اسلام میں بھی نام بدلنا فرض نہیں ہے, نام بدلنا فرض نہیں. اگر وہ نام شرکانہ ہے جس میں شرک کی بو آ رہی ہے تو بدلنا فرض ہے, ورنہ نام بدلنا فرض نہیں. آپ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتے, عملی طور پہ آپ اللہ کی بات مانو تو آپ اچھے مسلمان بنیں گے. ہوپ دیٹ از گڈ.
ابھی ہم پھر ایک نان مسلم بھائی کی طرف چلتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں.
میرا نام سنجے ہے اور پروفیشن سے میں انجینئر ہوں. میرا سوال ایک ہے, یہ اپنا ہندوستان میں جو ہے پہلے ہندوزم آیا, بعد میں بدھزم آیا, بعد میں جینزم آیا, اور لاسٹ میں جا کے سکھزم آیا. یہ سب میں کبھی بھی ایسا جھگڑا لکڑا بگڑا کچھ بھی نہیں ہوا. ادھر سے جتنا بھی آیا, جیسے جوئش ہے, بعد میں کرسچنس ہے, بعد میں اسلام ہے, یہ تینوں میں 1400 سال ہونے کے بعد بھی ابھی تک کیوں لڑائی جھگڑے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال, آپ جو ٹیررسٹ کا کوچ جو بھی کچھ ڈیفینیشن دیے وہ تو ٹھیک ہے, جان دے دو, مگر ٹیررسٹ لوگ اسلام کو بدنام کرتے. کچھ بھی ہو آپ اس کے اگینسٹ یہ جو کام کر رہے یہ بہت اچھا ہے. دوسری بات, یہ ابھی جو عراق میں وہ اچھا کام نہیں کیا, جیل کوئی بھی ہو, مسلمان ہو ہندو ہو, ریلیجیس پلیسز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ذرا برابر سے سوال.
بھائی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے. پہلا سوال پوچھا ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہندو دھرم آیا, ہندوازم آیا, پھر بدھزم آیا, پھر جینزم آیا, پھر سکھزم آیا, لپڑا جھگڑا نہیں ہوا. لیکن یہ جوڈائزم کرسچینٹی اسلام میں ہمیشہ جھگڑا ہے. کیوں؟ آپ شاید اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت پڑھی آپ نے؟ پوری مہابھارت میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے, باقی مذہب کے نہیں, اپنے آپس میں. اگر آپ پڑھتے مہابھارت, جو ایک سمرتی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں, اس کے اندر کزن رشتے داروں کے بیچ پانڈو 5 اور کورو 100 جھگڑا ہوتا ہے. مہابھارت میں جھگڑے کے بارے میں جتنے ورسز ہیں قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. اگر گنیں گے ہم قرآن مجید گنیں گے کتنے ورسز ہے, مہابھارت میں کئی زیادہ ہے. اور جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا مہابھارت کا ایک حصہ ہے, 18 چیپٹرز ہے, بھیشم پرو کے چیپٹر نمبر 25-42 کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. اور بھگوت گیتا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہندو مذہب میں. اور یہاں یہ بھگوت گیتا شری کرشن رائے دے رہے, صلاح دے رہے, سجیشن دے رہے, ایڈوائس دے رہے ارجن کو. جب آپ پڑھتے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 45-46, ارجن جنگ کے میدان میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے شری کرشن سے, میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتے داروں سے لڑوں. یہ کہتا ہے, آپ نے پڑھی ہوں گی. اس کے فوراً بعد چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, ارجن تم اتنے بزدل کب سے بن گئے, تم نپن سے کب سے بن گئے, ہاؤ ہیو دیز امپیورٹیز کم ان یور ہارٹ, ہاؤ ہیو یو بیکم امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ کشتریا کا دھرم ہے لڑنا. پھر ورس نمبر 31, 32, 33 میں کہتے ہیں وہ کشتریا خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے, اگر آپ لڑیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے, لڑیں گے نہیں تو سورگ میں نہیں جائیں گے. کون کہتا ہے؟ شری کرشن ایڈوائس دیتے ہیں ارجن کو. اگر میں کہوں گا کہ آپ کے شری کرشن کہتے ہیں کے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے. اگر میں کہوں گا کہ آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں سکھایا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان. میں بولا قرآن مجید میں بھی وہی لکھا ہے، حق اور باطل کے درمیان. میں جانتا ہوں ہندو مذہب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رشتہ دار قتل کرو، لیکن حق کے لیے لڑنا بھی پڑے نو پرابلم، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، نو پرابلم. تو یہ شری کرشن کہتے ارجن سے. اور جو کرٹکس آف اسلام اچھالتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کتاب الجہاد میں اللہ کے رسول کہتے کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت پہ جاتا ہے، اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے. اکثر کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس حدیث کو اچھالتا ہے، کہتے کیسا مطلب ہے، لڑنے کو کہتا ہے مر جاتے لڑائی میں تو جنت ملتی ہے، ورنہ اس دنیا کی دولت. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 اس میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے، ارجن اٹھو اور لڑو، اگر آپ مر جائیں گے قتل ہو جائیں گا آپ جائیں گے سورگ میں، اگر زندہ واپس لوٹیں گے تو دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کہتے شری کرشن ارجن سے. مجھے لگتا ہے کہ ارون شوری نے بھگوت گیتا پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو اسلام کے خلاف نہیں لکھتے. تو آپ کو صحیح جاننے کے لیے دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہندوازم آیا بدھزم آیا، اشوکا کیا کیا؟ لاکھوں لوگوں کو مارا. آپ بولتے قتل ہوا ہی نہیں، آپ شاید بھول گئے، آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی نہیں. تو ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں گے یہاں بھی کئی لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے، نہ ہی صرف مہابھارت کے اندر لکھا ہے. آپ دیکھیں گے اشوکا پھر وہ دنیا کو تیاگ کرتا ہے اور پھر وہ سنت سادھو بن جاتا ہے، لیکن پہلے تو قتل کیا کس نے. تو آپ دیکھیں گے ہسٹری میں یہاں بھی قتل ہوا، جوڈائزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے کچھ جگہ جو جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح ہے. اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا. آپ جانتے ہیں ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ ان دا نیم آف ریلیجن مذہب کے نام پہ جو سب سے زیادہ قتل کیے وہ کرسیڈرز نے عیسائیت کے نام پہ، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا عیسائیت کے نام پہ. اگر آپ دیکھیں گے ایک شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا دنیا میں، کون ہے سب سے زیادہ قتل کس نے کیا دنیا میں؟ ہٹلر. ہٹلر جوز کا قتل کیا 6 million، کتنے 60 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت غلط ہے، اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کا قتل کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت اور بائبل یہ سکھلاتی ہے. میں بائبل پڑھا ہوں، کیونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کا قتل کیا ہم عیسائیت کو دوش نہیں دے سکتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ عیسائیت کے نام پہ جو ہولی وار کہا جاتا ہے کرسیڈرز نے ہزاروں لوگ کو اپنے صرف مذہب کو کنورٹ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کا قتل کیا. تو آپ دیکھیں گے کئی تاریخ ہیں ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کے باہر بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، آپ دیکھیں گے کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کا تو حق کے لیے باطل کے خلاف ہمیں لڑنا ضروری ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کا دوسرا سوال، کیا ٹیررسٹ لوگ نے، کچھ ٹیررسٹ لوگ نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حق کو پھیلا رہے، امن کو پھیلا رہے. آپ کہتے ہیں کچھ حد تک صحیح کہتے، جیسے میں نے کہا کہ جو میڈیا جسے ٹیررسٹ کہتی ہے وہ ٹیررسٹ کون سے ٹیررسٹ ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے، کون سے ٹائپ کے ٹیررسٹ ہے، کہ وہ جو لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کر رہے تو صحیح قسم کے ٹیررسٹ ہے. جیسے بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا لیکن اچھا تھا، اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان غلط لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں حق کے لیے تو صحیح ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دیر آر بلیک شیپ ان اے کمیونٹی، کچھ مسلمان صرف نام کے لیے، اور اکثر لوگ سمجھتے نہ ہی غیر مسلم مسلمان بھی سمجھتے ہیں، وہ جہاد کیا سمجھتے؟ اگر کوئی بھی مسلم کسی وجہ سے لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ نام کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے، اسے کہتے جہاد. یہ غلط فہمی ہے. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جو جنگ کرتا ہے، چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، پیسے کے لیے ہو، زمین کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے، مینس ٹو اسٹرائک، ٹو اسٹرگل. جہاد اسلامک ٹرمنالوجی میں ٹو فائٹ اگین ونز اون ایون انکلینیشن، ہماری خود کی غلط نفس سے جھگڑنا، جہاد کرنا، اسے کہتے تھے جہاد. معاشرے کو سدھارنا کو کہا گیا جہاد. جنگ کے میدان میں سیلف ڈیفنس میں لڑنا، اسے کہا گیا جہاد. تو میڈیا اسے غلط پھیلا رہی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح میں ٹیررسٹ کون ہے، جو صحیح طور پہ معصوم لوگ کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے، نمبر ون ٹیررسٹ آج کی تاریخ میں، پرانی بات چھوڑ دیجئے، آج کے تاریخ میں معصوم لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے، میرے حساب سے نمبر ون ٹیررسٹ ہے جارج بش. آپ جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور ملک یو ایس اے، سب سے کمزور ملک افغانستان پہ بم پھینک رہا ہے. یہ کیا مردانگی ہے؟ کیا اسے مردانگی کہتے؟ بم پھینک رہا ہے اوپر سے، اور ہم دیکھتے ہیں کس کے لیے الزام لگاتے بن لادن پہ. میں بن لادن کا دوست نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں بن لادن اچھا ہے کہ برا ہے. اسامہ بن لادن کو میں ملا نہیں ہوں، میں جانتا بھی نہیں ہوں، تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے کہ نہیں. لیکن اگر مان بھی لو، جتنے پروف ہے سب غلط ہے. افغانستان بولتی ہے یو ایس اے سے، آپ ہم کو پروف دو. وہ پروف دیتے مشرف کو، ٹونی بلیئر کو. پروف مانگ رہے افغان لوگ، دے رہے مشرف کو، ٹونی بلیئر کو. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پروف ہے ہی نہیں. اگر مان بھی لو بحث کے طور پہ، فور سیک آف آرگیومنٹ، اگر ایک شخص نے ایسا غلط کام کیا، اب ایک شخص کے لیے کیا سارے دیش کے اوپر بم ڈال سکتے؟ ہزار لوگ کا قتل کر رہے، کیا حق ہے ان کو؟ پھر جاتے عراق کے پاس، ہزار لوگ کو مارتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں صدام حسین اچھا انسان ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کافی غلطیاں کی. لیکن جو عراقی لوگ صدام حسین کے ٹائم پہ جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، ابھی اس سے کئی زیادہ ہو رہی ہے، کئی زیادہ. کون کر رہا ہے؟ جارج بش. یہ تو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا آسٹریلیا میں، جب مجھے امریکن کونسلیٹ نے پوچھا تھا سوال کہ ڈو یو کنسیڈر اسامہ بن لادن اے ٹیررسٹ، تو میں نے اس وقت کہا تھا، چند مہینے بعد، 2-3 مہینے بعد، 11 سپٹمبر کے بعد، آئی کنسیڈر نمبر ون ٹیررسٹ ٹو بی جارج بش، اور ہیڈ لائن میں آیا تھا. آج تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جارج بش ٹیررسٹ نمبر ون ہے. امریکہ میں بھی جب ایک سروے ہوا تھا، ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن نے سروے کی تھی یو ایس اے میں، جاننے کے لیے 3 نام دیے ان نے، کون سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، اسامہ بن لادن، صدام حسین یا جارج بش. نمبر ون ہمیشہ جارج بش ہے. غیر مسلم بھی کہتے ہیں سب سے نمبر ون ٹیررسٹ ہے جارج بش. سب سے لوئسٹ پرسنٹیج اس کو ملا 73%، اور کچھ لوگ نے 78% لوگ نے کہا کہ ٹیررسٹ نمبر ون از جارج بش. ابھی انہوں نے پتا لگا رہا ہے 5 سال بعد، 6 سال بعد. میں تو پہلے کہا تھا. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ میڈیا ایسے لوگ کو لے کے اچھال رہی ہے، اور میڈیا بدنام کر رہی، جو حالات ہو رہے ہیں، کوئی بھی مذہبی، چاہے ٹیمپل ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے مسجد ہو، قرآن میں لکھا ہے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی قرآن کی آیت ہے، ڈو ناٹ ڈسٹروائے ٹیمپلز، چرچز، پلیسز آف ورشپ، غلط ہے. تو قرآن میں بھی لکھا ہے، تو کوئی بھی شخص یہ کرتا ہے، ٹیمپل یا مسجد یا مونسٹری یا سنیگوگز کو توڑتا ہے، تو یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور قرآن مجید کے خلاف بھی ہے.
اگلا سوال ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں تو سامنے سے کریں.
میرا نام ٹی رمیش ہے، میں یونائٹیڈ ایئرلائنز کوریئر میں کام کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑے دن پیپر میں اور میڈیا میں دیکھا ایسا، جو اسپورٹس اسٹار ہے وہ کہتے ہیں تو کپڑے سے، تو کپڑے کے لیے ریسٹرکشن رکھے سے ہے، ان کو ریسٹرکشن کرے، ایسا کھیلنا نہیں. تو وہی پکچروں میں تو بہت دن سے ایسا کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ और एक सवाल है मेरा, मैं आपका क्यू टीवी देखता हूँ और वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहता है।
भाई साहब ने दो सवाल पूछा है, दूसरा सवाल था कि मेरे क्यू टीवी की तकरीर रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो अच्छा है। मेरे तरफ से कोई भी मान्यता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जो भी चाहे कर सकता है, नो कॉपीराइट। लेकिन मैं आपकी जबान नहीं जानता हूँ, आप हैदराबादी लोग करना चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, नो कॉपीराइट, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। जहां तक कि पहला सवाल था कि इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था, कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्जा के बारे में है ना, सानिया मिर्जा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछे ना, मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखती हो। और ये सानिया मिर्जा के इश्यू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया, फिर फॉरेन मीडिया से उछाली और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्जा के खिलाफ है, मौलाना लोगों ने उसके खिलाफ बात की वगैरह वगैरह। मैंने काफी रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे जब सवाल उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे, अक्सर मौलाना ने सही फतवा दिए अक्सर, लेकिन काफी पॉलिटिशियन बीच में आ गए हो सब। मैं मुख्तसर से आपको उसका बयान दूंगा। लोग कह रहे थे कि इस्लाम रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, कि इस्लाम स्पोर्ट्स की तरक्की के खिलाफ है, और सानिया मिर्जा से मीडिया पूछ रही थी कि इस्लाम हराम कहता है तो क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रही वगैरह वगैरह। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सानिया मिर्जा लॉन टेनिस में नंबर 31 थी, अभी 34 हो गए वापिस से, लगभग करीब है 31-34 नंबर पे है। आप सबसे नंबर वन टॉप सीड सेरेना विलियम्स से क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका मजहब उसे इजाजत देता है ऐसे कपड़े पहनने की? आप मौलाना से क्यों पूछते कि इस्लाम में जायज है क्या नहीं? आप जाके प्रीस से क्यों नहीं पूछते, आप जाके पोप से क्यों नहीं पूछते कि सेरेना विलियम्स जो नंबर वन है ऐसे कपड़े पहनना क्रिश्चियनिटी अलाउ करती है क्या नहीं? पोप मेरे नजरिए से बिल्कुल कहेगा हराम है, क्लियरली लिखा है हिजाब के बारे में बुक ऑफ डिट्रोनमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में हिजाब के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट मिति चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में कि औरतें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, सोबर मॉडेस्ट, द वुमन शुड वेयर मॉडेस्ट क्लोथ विथ शेमफेसेडनेस विथ सोब्राइटी, शुड नॉट हैव ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड नॉ वे पर्ल्स। मतलब भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सोने नहीं पहनना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए इज्जत के साथ, और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। अगर आप प्रीस से पूछेंगे कोई भी प्रीस कहेगा, इसीलिए आप देखते हैं कि नन लोग मुस्लिम आदमी से लिबास पहने, इस्लाम के लिबास पहने, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है। तो आप जब कहते हैं कि जो लोग मजहबी है, जो औरतें मजहबी है, उन्हें ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से हर औरत, हर मुस्लिमा, हर मुस्लिम खातून मजहबी होना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है, उछालती है। और अफसोस की बात, हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि मौलाना है ना, ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूं कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूं और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के कपड़े का साथ देता है वो देश के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85 श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है,
تو یہ ہندو پالیٹیشین اپنی مذہبی کتاب پڑھے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے لباس کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے. میں نے کہا جو ثانیہ مرزا کے لباس کے ساتھ ہے وہ ہندو مذہب کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پالیٹیشین سے چاہے ہندو یا مسلم ہو کہ انٹرنیشنل سپورٹس کو ترقی سے روکنا نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے لان ٹینس میں بیڈمنٹن میں ہم دیکھیں گے خواتین پورے کپڑے پہنتی تھی پوری ڈھکی ہوئی تھی. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کپڑے کم ہوتے جا رہے. تو پہلے تو لوگ کھیلتے تھے مسلم اور غیر مسلم خواتین بھی. ابھی کیوں ضروری آ گئی؟ مان لو میں کہتا ہوں اگر کل بیچ والی بال انٹرنیشنل سپورٹس ہو جائے گا جس میں عورتوں کو بکنی پہن کے کھیلنا ہوتا ہے تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ کون سا ہندوستانی پالیٹیشین اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے بھیجے گا؟ بیچ والی بال جانتے ہیں آپ؟ بیچ والی بال اگر کل وہ انٹرنیشنل اسپورٹ بن گیا تو کیا بھیجیں گے اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں کہ کپڑے پہننے سے کچھ پرفارمنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, 1%, آدھا فیصد, 0.5% ہو سکتی ہے. لیکن اگر خالی کپڑے پہننے سے کچھ فرق آتا ہے, آدھا فیصد, 1%, ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے لیے کم کپڑے پہنا جاتا ہے تو کیا سوئمنگ اور اچھے سے ہو سکے؟ اگر آپ اکل لڑائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے سب سے اچھی سوئمنگ ہوئیں گی. تو کیا بنا کپڑے سوئمنگ کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں, یہ میری حجاب کا محدود, میری ماڈیسٹی ہے اتنا پہننا, بکنی پہننا آپ کی ماڈیسٹی. ہماری ماڈیسٹی ہے کہ صدر ڈھکا ہوا نہ چاہیے. آپ کا لیول یہ ہے, ہمارا لیول وہ ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ حکمت جانتے ہیں تو کپڑے مت پہنو نا, کیوں کپڑے پہنتے؟ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں میڈیا کی بازی الٹی کرنا چاہیے. جب مجھے پوچھا گیا تھا کہ ثانیہ مرزا ایسے کپڑے پہنتی ہے کیسے ہی کرتی ہے, تو میں نے کہا آپ ثانیہ مرزا کو فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ کئی مسلمان کرکٹرز چاہے وہ ہندوستان کے لیے کھیل رہے یا چاہے پاکستان کے لیے کھیل رہے, نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, صلاح. کم از کم ثانیہ مرزا نماز تو پڑھتی ہے, صلاح تو پڑھتی ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کل وہ کپڑے بھی اچھے بنیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مسلمان کرکٹرز ثانیہ مرزا سے اور بڑا حرام کر رہے, ثانیہ مرزا سے بڑا حرام کر رہے, کم از کم نماز تو پڑھتی ہے, اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کچھ غلطی کر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ہدایت دیں گے, کم از کم نماز تو پڑھیے. ہو سکتا ہے چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا, وہ کپڑے بھی اچھے بھی نہیں ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ پرفارمنس میں شاید آدھا فیصد, 1% ہو سکتا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے سے پرفارمنس میں کمی ہو, لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو پرفارمنس میں کتنی ترقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اف اللہ فورسیکس یو نن کین ہیلپ یو, اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ اگر ساتھ دے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو اسی لیے مومنوں سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کہیے. تو ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا انشاءاللہ کچھ دن بعد, چاہے ہفتے ہو یا مہینے ہو یا سال ہو, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے. ہوپ دیٹ آنسرز کوئسچن.
جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وقت کی قلت ہے اور سوال کرنے والے زیادہ, مگر قانون کا احترام ضروری ہے, لہذا ہم آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں.